ان اللہ خالق الحب والنوی، بے شک اللہ ہی ہے پھاڑتا ہے دانے کو اور گٹھلی کو. تو یہ آیت نمبر 95 جو ہے یہاں سے آیات شروع ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت جو ہیں بتاتے ہیں کہ میری حقیقت کیا ہے، یعنی توحید کی پہچان کیا ہے. تو یہاں سے لے کر 95 سے لے کر آخر پارے تک، بلکہ آیت نمبر 108 تک جو ہے وہ مضمون جو بیان ہو رہا ہے یہ توحید کے دلائل ہیں. کچھ دلائل انسان کی ذات سے دیے، کچھ آسمان سے دیے، کچھ زمین سے دیے، اور ان تمام دلائل کو دینے کی وجہ کیا ہے؟ توحید، آخرت، رسالت. اور انداز کیا ہے؟ تو کبھی تو مخاطبین کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، کبھی ان کے رویے کی تردید کی ہے، کبھی وضاحت کی ہے، کبھی مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کی ہے، تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اگر یہ مانتے نہیں ہیں. تو اور اہل مکہ کیا کہتے تھے کہ کوئی معجزہ تو دکھاؤ کہ تم واقعی رسول ہو، ہے نا؟ ویسے معجزے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، یا ناکا، ہے نا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کیا ملا تھا؟ اونٹنی کا معجزہ جو ہے وہ دیا گیا تھا. پھر اسی طرح جو ہے وہ ید بیضہ، یا پھر عصا، یا پھر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور کوڑی اور بینا کا جن کے پاس مرض تھا ان کو ٹھیک کر دیتے تھے. لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم کیا جو ہے وہ ذخیرہ کرتے ہو، ہے نا، کہ کیا تم نے اپنے گھروں میں چھپا کر رکھا ہے. تو مختلف جو معجزات جو نظر آنے والے ہیں، محسوس معجزات، وہ اہل مکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے. تو بجائے اس کے کہ ان کے اعتراضات کے جواب میں، ان کے مطالبات کے جواب میں معجزہ دکھایا جاتا، اللہ رب العزت جو ہیں کائنات کی طرف ان کو متوجہ کرتے ہیں کہ اے لوگو، ان اللہ خالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی ہے جو کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ کے خالق، مالک اور قادر مطلق ہونے پر ایک بڑی دلیل دی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ ہر قسم کے غلے کو، ہر قسم کے غلے کا دانہ جو ہے، یا جو بیج ہوتا ہے، اور ہر قسم کی پھلوں کی جو گٹھلی ہے، اس کو پھاڑنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے. اب آپ دیکھیں کہ غلے کا بیج ہو یا کسی پھل کی گٹھلی، جب آپ اس کو زمین میں دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ زمین میں پانی دیتے ہیں، زمین میں گوڈی کرتے ہیں، اس میں کھاد دیتے ہیں، تو وہ بیج یا گٹھلی جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور اس میں سے دو شاخیں نکلتی ہیں. ایک اس کی شاخ جو ہے وہ زمین کے اندر جڑ کی شکل میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، ایک زمین کے اندر جانی شروع ہو جاتی ہے اور پھیلتی ہے، اور دوسری جو اس کی شاخ ہوتی ہے وہ کومپل بن کر زمین کو پھاڑ کر اس سے باہر نکل آتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو دلیل دی ہے یہ کیوں دی ہے؟ کہ لوگوں، کبھی کبھی تم نے اس بات پر غور بھی کیا کہ چھوٹا سا دانا اور چھوٹی سی گٹھلی اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں کہ ان کو پھاڑے اور پھر اس سے کونپلے نکلیں، یا اس سے جڑے بنیں، پھر ان سے پودے اور درخت بنیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ ایک ایک بیج اور ایک ایک گٹھلی کے اندر اللہ نے کیا صلاحیت رکھی ہے. اور اللہ تعالی یعنی بیج اور گٹھلی کی اس صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے کہ بیج اور گٹھلی اپنا کام دکھائے، پوری کائنات کو مصروف کرتا ہے. کیسے؟ زمین، آسمان، بادل ہیں، ہوا ہے، گرمی، سردی، یہ سارے موسم اور یہ ساری چیزیں مل کر جو ہیں پھر اس کی پرورش میں اپنا اپنا حصہ جو ہے ادا کرتی ہیں، ہے نا؟ تو ہوتا کیا ہے کہ آم کی بے جان گٹھلی اور گیہوں کے بے جان دانے سے ہرا بھرا درخت اور لہلہاتا ہوا پودا جو ہے نا پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک ایک ذرہ توحید پر دلالت کرتا ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ ان اللہ خالق الحب والنوا، یہ اللہ ہے جو کہ دانے اور گٹھلی کو جو ہے وہ پھاڑتا ہے. پھر فرمایا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے. زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ بے جان چیزوں میں سے جاندار چیزیں پیدا کرنا. جیسے بے جان چیزوں سے جاندار چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، جیسے نطفہ ہے وہ حقیر سا پانی، اس سے جیتا جاگتا انسان دنیا میں جنم لیتا ہے. پھر انڈا ہے، اس میں کوئی بھی جان نہیں ہوتی، اس سے جو ہے وہ چوزا اور بہت سے پرندے چرند جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ہے نا. تو حیوانات کی تخلیق کی بات ہو، پرندوں کی ہو یا انسانوں کی، تو بے جان سے ہوتی ہے. اور پھر انسان دیکھیں مٹی سے پیدا ہوا، کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں، حقیر پانی کے نطفے سے پیدا ہوا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ کون کرتا ہے. اے انسانوں، کبھی تم نے اس چیز پر جو ہے وہ غور بھی کیا؟ ذالکم اللہ فانا تفکون، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے. تمہارے معبود تو نہیں کرتے، تمہارے وہ سفارشی تو نہیں کرتے، تم تو نہیں کرتے، پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ یعنی زمین ایک، پانی ایک، طبیعت ایک، مگر زمین سے باہر نکلنے والی شاخ کے اثرات زمین کے اندر جانے والی شاخ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. یعنی ایک ہی گٹھلی سے جو دو شاخیں بنتی ہیں، ایک اوپر اور ایک نیچے، دونوں کا آپ دیکھیں عمل مختلف ہے. جو اوپر جاتی ہے اس سے پھل پھول پتے ٹہنیاں درخت سایہ کیا کچھ بنتا ہے، جو نیچے جاتی ہے وہ جڑوں کی صورت میں زمین میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ مٹی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، ہوا بھی ایک ہے، بادل بارش سب کچھ، لیکن یہ اثرات اور ثمرات مختلف کیوں نظر آتے ہیں، ہے نا؟ یہ پتوں کی شکلیں مختلف کیوں ہوتی ہیں، یہ پھول مختلف کیوں ہوتے ہیں، ان کا رنگ، پھولوں کا رنگ، ان کا حسن، ان کا بانکپن، یہ مختلف کیوں ہوتا ہے. اسی طرح پھل، ان کا ٹیسٹ، ان کی رنگت، ان کی خاصیتیں مختلف کیوں ہوتی ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کے کمال ہیں، اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں. لیکن حال کیا ہے کہ پھر تم کدھر جاتے ہو؟ تم شرک کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم معجزہ مانگتے ہو؟ کیا تم نے کبھی جو ہے وہ حب اور نوا جو ہے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کائنات کی طرف نہیں دیکھا؟ فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، یعنی رات کی تاریکی جو ہے اس کو پھاڑ کر صبح نکالنے والا. تو فالق الاصباح کے معنی کیا ہے؟ پھاڑنے والا صبح کا، گہری اندھیری چادر کو پھاڑ کر صبح نکالنے والا. یہ کون کرتا ہے؟ کوئی جن نہیں، کوئی انسان نہیں، ساری کائنات بھی نہیں، ہر آنکھوں والا یہ دیکھتا ہے کہ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا. تو اللہ کیسے دلائل دیتا ہے جو لوگوں کو نظر آتے ہیں روز مرہ زندگی میں، اور اسی نے تو رات کو باعث سکون بنا دیا. اب آپ دیکھیں کہ اگلی جو دلیل اللہ تعالیٰ نے دی کہ مخلوقات کے آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات ایک عظیم نعمت کے طور پر جو ہے نا وہ پیدا کیا. سکنا سکون سے ہے، یعنی جب رات ہوتی ہے تو جو ہی شام ہونے لگتی ہے نا، ہر چرند پرند اور انسان باہر جہاں ہوتا ہے اپنے بزنس پر، تجارت پر، بازار میں، اپنے آفیسر ہے اور اپنے دفتر میں ہے نا، کہیں بھی گیا ہوا ہوتا ہے کوئی شخص جب باہر ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ شام ہوتے ہی، اندھیرا ہوتے ہی، سورج ڈھلتے ہی وہ جو ہے نا گھر پہنچ جائے. کیوں پہنچے؟ کہ رات ہو رہی ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دن بھر کی مشقت کے بعد گھر جا کر جو ہے نا اس میں سکون لے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گھر کو جو ہے وہ سکون کہا ہے. جعل لکم من بیوتکم سکنا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گھر میں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیے. تو گھر ایک جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بہت ہی ایک کمرے کا گھر ہی کیوں نہ ہو، بہت ہی غریب غربت والا کوئی شخص کیوں نہ ہو، لیکن انسان جب اپنے گھر میں آتا ہے تو اس کو بڑی سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں، نعمتوں کو کا تعارف کروا رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے. یہ اللہ ہے جو کہ دن کے اجالے میں یعنی کیا کرتا ہے کہ رات کی تاریکی کو بدلتا ہے تو تمہیں دن کا اجالا ملتا ہے، دن کے اجالے کو تبدیل کرتا ہے تمہیں رات کا سکون ملتا ہے، ہے نا؟ پھر آگے کیا کہا کہ وہ شمسا اور سورج، والقمر اور چاند، حسبانہ ان کے بھی طلوع اور غروب کا حساب جو ہے وہ مقرر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی دن رات کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی شمسی اور قمری حساب کا ذکر کرتے ہیں۔ سورج اور چاند جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رفتار کا جو ہے وہ پابند بنایا ہے۔ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِقَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتے ہیں مختلف جگہ پہ کہ سورج کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کچھ اور چاہے کہ وہ جا کر چاند کو ہی پکڑ لے، اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن کے اوپر جو ہے سبقت لے جا سکتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ سورج اور چاند کی جو رفتار ہے، ان کا جو چلنا ہے، تو اس سے اسلامی تاریخ، اسلامی احکام جو ہے لوگ معلوم کرتے ہیں۔ یعنی جو اسلامی کیلنڈر ہے اور ہمارے جو نماز اور حج اور زکوٰۃ اور دیگر احکامات جو معلوم کیے جاتے ہیں وہ قمری حساب سے کیے جاتے ہیں، اور جو شمسی نظام ہے اس سے یہ کیلنڈر ہے جنوری فروری وغیرہ، ہے نا؟ تو یہ دونوں کس نے دیے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ میں نے دیے، حسبان یعنی حسبانہ، یہ میں نے دیے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ اور تقدیر سے کیا مطلب ہے یہاں پہ تقدیر کا؟ یعنی یہ کائنات کے اندر جو حیرت انگیز ڈسپلن ہے، ایک منٹ کا، ایک سیکنڈ کا جو فرق نہیں آتا، یہ اللہ کی قدرت کا اندازہ ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور اللہ بھی کون؟ جو عزیز یعنی غالب ہے، جو قوی ہے، علیم یعنی ہر چیز اور ہر کام کی حکمت جاننے والا۔ آپ دیکھیں بعض لوگ امیر ہوتے ہیں، بڑے ان کے گھر، کاریں، کوٹھیاں، نوکر چاکر، نعمتوں کا انبار، لیکن وہ رات کو سکون سے سو نہیں پاتے، ہے نا؟ کبھی گولیاں ڈھونڈتے ہیں، کبھی کہانیاں پڑھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کیا کریں کہ ہمیں سکون مل جائے۔ سکون تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، پھر پورے جسم اور ہڈیوں میں سرایت کر جاتا ہے، پھر اس کی پوری زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ اس پر غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، کبھی بیٹا فوت ہو گیا، کبھی خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی خدا نخواستہ شوہر کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو گیا، کبھی بیوی کی طرف سے ہو گیا، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے ہو گیا۔ لیکن انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، چلتا ہے، تو اس کی زندگی میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں بھی سکون اس کو ملتا ہے، دن کی روشنی میں بھی ملتا ہے، یعنی سورج کی گرمی میں بھی ملتا ہے، چاند کی ٹھنڈک میں بھی ملتا ہے۔ اور جب اللہ کے احکامات سے انسان دور ہوتا ہے، پھر اس کی امارت، اس کی دولت، اس کا حسن، اس کے دوست، دنیا کی طاقتیں اور دولتیں اس کو سکون نہیں دے پاتی، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اگر تم توحید کا اقرار کر لو، اگر تم اللہ کو مان لو، اللہ کی آیات کو مان لو، تو کیا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہیں کرشمے، یہ ہیں معجزے، یہ ہیں زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے۔ تو لوگوں کیا کرو، یعنی تم کیا کرو کہ ان چیزوں کو دیکھ کر تم اللہ کو پالو۔ تو یہی وہ بات ہے کہ یعنی دھنک، شفق، مہتاب، گھٹائیں، بجلی، تارے، نغمے، پھول، اس کے دامن میں کیا کچھ ہے، ہاتھ میں دامن آئے تو، یعنی پوری کائنات میں یہ سارا حسن جو ہے وہ بکھرا ہے۔ کائنات بے حد حسین ہے، لیکن اس کے حسن کو دیکھنے کے ساتھ ہی ہمیں دیکھنا کیا ہے؟ ہے رگے ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو، یعنی ہمیں جو ہے وہ اللہ کو پانا ہے۔ ایک عکس نا تمام پہ عالم کو وجد ہے، کیا پوچھنا ہے آپ کے حسن و جمال کا، یعنی کائنات اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے، لیکن کائنات کو بنانے والا جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جس نے چیز پیدا کی اور خوبصورت پیدا کی. سورة سجدہ آیت 7. پھر اللہ رب العزت جو ہیں وہ خود بتاتے ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُوعٍ, ہم نے اس میں ہر چیز مناسب اور موزوں اگائی ہے. سورة ہجر آیت 19. تو ہونا کیا چاہیے کہ انسان جو ہے پھر اللہ کی پہچان حاصل کرے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہ اللہ ہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو. ستارے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے؟ یعنی اب آپ دیکھیں کہ زمین کا ذکر کیا, حب اور نوا کا ذکر کیا, تو ساتھ ہی آسمانوں کا ذکر ہے. یعنی رات بھی ہے, دن بھی ہے, سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, اور سورج چاند کے ساتھ پھر ستارے بھی ہیں. ستارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کیوں بنائے, لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, تاکہ تم ان کے ذریعے جو ہے وہ راستہ معلوم کر سکو اندھیروں میں. کون سے اندھیرے؟ بر, جنگل کے, خشکی کے, والبحر اور سمندر کے. قرآن مجید میں ہمیں ستاروں کے اور مقاصد بھی پتا چلتے ہیں. دو اور فوائد بھی ہیں ستاروں کے, ان میں سے ایک مقصد کیا ہے, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سیارے ستارے بنائے ہیں یہ آسمان کی بیوٹی کے لیے بنائے ہیں. دوسرا مقصد کیا ہے, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیاطین کو بھگانے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. سورۃ ملک آیت نمبر 5. تو یعنی اللہ رب العزت جو ہیں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ ستارے جو ہیں یہ کیوں بنائے گئے ہیں, یعنی آسمان کی بیوٹی کے لیے, شیطانوں کو بھگانے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ ستاروں کے ذریعے جو ہیں وہ راستہ معلوم کر سکیں. آپ کو علم میں یہ بات ہوگی کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو کیا نکلتا ہے, چاند, ہے نا, اور تاریک راتوں میں جب چاند بھی غائب ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, ستارے ہیں جو روشنی دیتے ہیں. اور ستاروں کے چلنے میں ایک ان کی چال میں ایک ترتیب ہے, ایک ڈسپلن ہے. تو رات کی تاریکی میں ان کے چلنے سے کیا ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ کتنا حصہ رات کا جو ہے وہ گزر چکا ہے اور کتنا جو ہے وہ باقی ہے, سمت معلوم کی جاتی ہے اور راستے کا تعین کیا جاتا ہے. اور لوگ وقت معلوم کرتے ہیں. میں چھوٹی سی تھی اور یعنی میری دادی جو ہیں جیسے وہ اٹھتی تھی اور پھر آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور پھر کہتی تھی کہ اب فلاں تارا فلاں جگہ پہ آ گیا نا, تو اب جو ہے نا اب یہ وقت ہو گیا. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ آپ کو کیسے پتا چلتا جاتا ہے کہ کون سا ستارہ ہے, اور اب یعنی اس سے یہ مطلب, کہتی کہ جب وہ ستارہ وہاں سے چلتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے نا, تو اس سے جو ہے نا پتا چل جاتا ہے کہ اب جو ہے نا یہ تہجد کا وقت ہے, اب اس کے بعد جلدی اب صبح ہو جانی ہے. تو وہ کرتی کیا تھی, وہ دودھ جو ہے نا اس کو بلوتی تھی کہ دودھ دہی میں مدانی ڈالنے کے بعد اپنے نفل تہجد وغیرہ جو بھی انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا تھا, اللہ کو یاد کرنا یا اپنے جو کام سمیٹنے تھے, تو اس وقت جو ہے نا تو کہتی تھی کہ اب جو ہے نا یہ ٹائم ہو گیا ہے. تو دیکھیں یعنی راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ, وقت معلوم کرنے کا ذریعہ, ہے نا. تو یہ کیا چیزیں ہیں ساری, یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, یہ سورج یہ چاند جو چیزیں ہمیں ہر وقت نظر آتی ہیں, ہم ہر وقت جب ان کو دیکھتے رہتے ہیں تو ہم اندازہ ہی نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی قدرت کے کتنے بڑے جو ہیں وہ سرچشمے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کے ان موضوعوں کو دیکھے اور پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اس کے رسول کو پہچانے, ہے نا, اور پھر اللہ کی آیات پر جو ہے وہ ایمان لے کر آئے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو علم رکھنے والی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ستاروں سے سمندر کا سفر کرنے والے بھی راستہ معلوم کرتے ہیں, خشکی پر رہنے والے بھی, ہے نا. تو جس طرح یہ تو انسان کی دنیا کی ضرورت ہے نا, اور رات کو کبھی ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے. کبھی آپ کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنے کا اتفاق کیا ہو اور ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہوں تو بڑا حسین لگتا ہے یہ نظارہ, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہیں نشانیاں جو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. تو جس طرح آسمان پر سورج ہے اور سورج روشنی دیتا ہے, چاند ہے وہ روشنی دیتا ہے, ستارے ہیں وہ روشنی دیتے ہیں اور انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے, بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے پھر انسان کی ہدایت کے لیے بھی تو روشنی کا انتظام کیا. اور وہ روشنی کیا ہے کہ وہ انبیاء کو بھیجا, اور وہ روشنی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک روشنی بن کر آئے, ہدایت کا پیغام لے کر آئے, سراج سراج منیرہ. اور رسول اللہ کے صحابہ کیسے ہیں, الصحابی کالنجوم, آپ نے فرمایا میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہے. تو چاند ایک ہی ہے, ہے نا, اور ستارے بہت سے ہیں. اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ روشنی کا منبع بن کر آئے, ہدایت کا پیغام لے کر آئے, کتاب لے کر آئے, یعنی آپ کے پاس روشنی کا ذریعہ کیا تھا, آپ کی اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ نور سے بنے تھے, بلکہ کیا تھا, قرآن مجید کا نور آپ کو عطا گیا. کہتا نور تو اللہ ہے نا, اللہ نور السماوات والارض, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان تھے. تو جس طرح دنیا میں ہدایت کے لیے جو ہے رہنمائی کے لیے اللہ نے ستارے پیدا کیے, اسی طرح اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا, نبوت کا سلسلہ, کتابوں کا سلسلہ, رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن مجید کو نازل کیا. تو یہ دلائل کیوں دیے جا رہے ہیں کہ ستارے تو تم دیکھتے ہو, ان سے رہنمائی تو لیتے ہو, پھر نبوت سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے, اس کو قبول کیوں نہیں کرتے, کتاب کا اقرار کیوں نہیں کرتے, قرآن مجید پر ایمان کیوں نہیں لاتے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, ہم نے تو بیان کر دی ہیں نشانیاں ایک ایسی قوم کے لیے جو کہ علم رکھنے والی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ, وہی تو ہے جس نے تم کو جو ہے وہ پیدا کیا. کون سب بولے مل کر, کون اللہ تعالی. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم, اے لوگو اسی اللہ نے تم کو پیدا کیا جس نے حبی ون نوا کو پیدا کیا, جو فالق الاصباح ہے, جو رات اور سورج اور چاند کو جس نے بنایا, جس نے جعل لکم النجوم اس ان کو بنایا, اور اسی اللہ نے پھر تم کو پیدا کیا. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آنکھیں تو اٹھاؤ, نظریں تو اٹھاؤ, اپنے نیچے تو دیکھو زمین کو, پھر اوپر تو دیکھو, پھر کہا کہ اپنے آپ کو دیکھو. تو ایک تو ہے عالم اکبر, عالم اکبر بڑی دنیا وہ ہے کائنات, اور دوسرا ہے عالم اصغر, اور وہ کیا ہے انسان. اپنے وجود کو دیکھو, تمہارا اپنا وجود بھی ایک دنیا ہے. ایک آنکھ کو ہی غور کر لیں, ایک آنکھ کے نظام پر کتنی مشینری ہے جو اس کے لیے کام کرتی ہے نا. ایک طرف سورج نہ ہو, سورج کی روشنی نہ ہو, اور آنکھ ہو لیکن آنکھ کے اندر بینائی نہ ہو, تو کیا دیکھیں گے, کچھ بھی نہیں نا. اور جو آنکھ جن کے پاس آنکھ کی بینائی نہیں ہے, نہ رنگ دیکھتے ہیں, نہ ان کو موسموں کا کے اندر جو خاصیتیں ہوتی ہیں, جیسے بارش کا برسنا محسوس تو کر سکتے ہیں, لیکن بارش کو ہوتے ہوئے دیکھنا, پھولوں کو دیکھنا, پھلوں کو دیکھنا, ہے نا, کائنات کی رنگینیاں رانائیاں کوس و قزح کو دیکھنا, مختلف جو کائنات میں اللہ نے اپنے رنگ بکھیرے ہوئے ہیں, تو لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو دیکھ کہ اس نے تم کو پیدا کیا, من نفس واحدہ, ایک ہی نفس سے. وہ نفس کون سا تھا جسے پیدا کیا, زور سے بولے, حضرت آدم علیہ السلام. آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں سورت نساء میں بھی اور پہلے بھی. تو ایک نفس سے پیدا کیا, تمہاری ابتدا ایک ہے, تمہیں غرور نہیں کرنا چاہیے. تم کیوں کہتے ہو کہ مکہ کے سرداروں پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا, مکہ کے سرداروں میں کسی کسی کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو کیا ایک انسان سے, حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کو پیدا کیا گیا, اور پھر کیا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے فَمُسْتَقَرٌ فَمُسْتَوْدَعٌ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے, کہ مستقر ہے. مستقر کا لفظ قرار سے بنا ہے, اور قرار اس جگہ کو کہتے ہیں جو کسی کے لیے جائے قرار ہو, یعنی جہاں پہ انسان جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ سکون حاصل کرے. یعنی قرار کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ایک سکون ملے. اور اس مستقر سے مراد مفسرین کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ ماں کا پیٹ ہے, مستودع. اور مستودع جو ہے اس سے مراد جو ہے صلبِ پدر, باپ کی پیٹھ, یعنی جس سے جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے, جہاں انسان خزانے کی صورت میں جمع ہوتا ہے. تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے, یعنی مستقر سے مراد یہ دنیا ہے, یعنی دنیا میں انسان کو جو مہلت عمل ملی ہے تو یہ ایک جائے قرار ہے, یہاں انسان پر ہے. پھر کہاں جائے گا انسان؟ وہ مستودع. تو اس سے مراد کیا ہے؟ پھر آخرت ہے, یعنی دنیا کے بعد کی زندگی. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخرت کے جو مراحل ہیں, یعنی علماء بعض کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد زندگی ہے, اور مستودع سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سے بعد کے مراحل. اور وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ موت کے چاروں مراحل اس سے مراد ہے. کیسے؟ کہ ایک مرحلہ مستقر ہے تو دوسرا مستودع ہے. کیسے؟ کہ زندگی سے انسان کہاں گیا؟ قبر میں گیا, ٹھیک ہے. تو قبر یعنی دنیا جو ہے اگر مستقر ہے تو قبر اس کی مستودع ہے, اور اگر قبر اس کی مستقر ہے تو قبر کے بعد جس مرحلے میں جائے گا وہ اس کا مستودع ہے, ہے نا, حساب کتاب نامہ اعمال جس میں وہ سپورٹ کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر وہ آخری مرحلہ جو ہے نا وہ جنت یا جہنم کو کہتے ہیں. تو بہرحال بات کچھ بھی ہو جائے تو ایک ہی بات ہے کہ انسان جو ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ مراحل ہیں, اور انسان دنیا میں جو آیا ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ انسان جو ہے کیا ہے, اس کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے, کہ کبھی وہ نطفہ تھا, پھر وہ ماں کے پیٹ میں آیا, پھر وہ اس میں ہمیشہ نہیں رہتا, پھر اس کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے, دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہتا, اس پر مختلف ادوار گزرتے ہیں, پھر وہ دنیا سے نکل کر جو ہے وہ حساب کتاب اور آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس چیز پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں جو ہم نے واضح کر دی ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو کہ سوجھ بوجھ رکھنے والی ہے. تو یہ آیت جو ہے ہمارے سامنے کیا جو ہے وہ عمل کے لیے اصول پیش کرتی ہے. یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے. دوسری بات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے, یہ آیات جو گزری ہیں. تیسری بات ہمیں یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ جب اس کائنات کے اندر جو ہے وہ حیرت انگیز طور پر ضد ہے, ازداد ہے. ضد کا کیا مطلب ہے؟ رات ہے تو دن ہے, سورج ہے تو چاند ہے, تو ستارے ہیں, ہے نا, مختلف اوقات میں مختلف ادوار سے چیزیں لوگ جو ہیں وہ گزر رہے ہیں. تو لوگوں مت بھولو کہ یہ اللہ کی ایک پلاننگ ہے, اور اس پلاننگ کے مطابق کیا ہے کہ آخرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ کرے گا, اللہ تم سے ضرور پوچھے گا, ہے نا. تو گویا کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ فمستقر و مستودع یہ کہانی کو بیان کرتے ہیں کہ انسان جب مرے گا تو پھر معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, پھر اٹھایا جائے گا, پھر حساب کتاب ہوگا. تو ہونا کیا چاہیے؟ پھر تم لوگ جو ہے غور و فکر کرو. تو آیت 96 میں فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, ہے نا, اور آیت 97 میں کہا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, یعنی آیت پہلی میں اللہ کی قدرت اور کبریائی کا ذکر, اس کے جو ہے عالم الغیب ہونے کا ذکر, اور اگلی آیت میں اللہ کے علم کا ذکر, اور 98 میں پھر تفقہ کا ذکر. تو علم جو ہے وہ کیا ہے؟ علم جب کسی کو ملتا ہے, اس کو آگاہی حاصل ہوتی ہے, تو اس کو شعور ملتا ہے, عقل ہوتی ہے اس کو. اور تفقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں پر سوچتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے کہ وہ پھر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ ہمت دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ چیز پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ آگے مزید اور یہ دیکھنے لگتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے بس ایسے ہی نہیں کہ کسی کلنڈرے کا کھیل ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ سوچتا ہے کہ ضرور جو ہے وہ ایسا ضرور ہوگا کہ جب یہ پوری کائنات اتنے ڈسپلن سے چل رہی ہے کہ سورج ضرور نکلتا ہے، تارے ضرور آتے ہیں، رات اور دن ایک چکر ہے جو چل رہا ہے، تو ایسا ضرور ہوگا کہ انسان جو ہے اس کو جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا اور اس کو اٹھایا جائے گا، اس کا جو ہے نا حساب کتاب ہوگا۔ ایک مسافر تھا، یعنی عام دنیا کی زندگی میں ہم سب کی حقیقت کیا ہے کہ ایک مسافر تھا، انسان ایک مسافر ہے جو ایک دنیا میں اس میں زندگی بسر کر رہا ہے نا، اور مسافرت کی زندگی کے بعد کیا ہے کہ پھر اس کو آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہ فائدہ کون اٹھائے گے؟ علم رکھنے والے اور غور و فکر کرنے والے، تفقہ فقہ بھی اسی سے ہے، سوجھ بوجھ حاصل کرنے والے، تو وہی لوگ جو ہیں وہ آثار کائنات پر غور و فکر کر کے جو ہے وہ اللہ کو پاتے ہیں اور حقیقت کا ادراک کرتے ہیں، حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں، حقیقت ان پر منکشف ہوتی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ماننے لگتے ہیں۔